أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم المعزز بزرگان مجلس، برادران عزیز، اللہ رب العزت کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دو ہفتے کی طویل عمر رفتہ عنایت فرمائی، عید الاضحیٰ کی سعادت نصیب فرمائی، ایام تخلیق کی تکبیریں نصیب فرمائی، اور اس 15 دن کے بعد ہمیں ایک مرتبہ پھر اس نے اپنے دین کی بات کو کہنے سننے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کی سعی کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عنایت فرما دی. یہ اس کا اتنا بڑا احسان و فضل و کرم ہے کہ ہم واقعتاً اپنی زندگی میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، لیکن حت الامکان اور حت المقدور اس کا شکر بجا لاتے رہنا ہمارے ذمہ لازم ہے. اس لیے بھائی سب ساتھی، کم از کم ایک مرتبہ کہہ لیں اور بآواز بلند کہہ لیں کہ فلک الحمد و لک الشکر. الحمدللہ آج ہمارے پاس ترتیب کی نشست نمبر 672 کا آغاز کرنے کی توفیق اللہ نے عنایت فرما دی. ماہ رمضان مبارک کے بعد ہم نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع پر مشتمل چند باتوں کو تازہ کیا تھا. گزشتہ دو نشستوں میں حج اور قربانی سے متعلق ایک مختصر اور اجمالی سی گفتگو آپ دوستوں کے سامنے رکھنے کی سعی کی تھی، اور اب آئندہ ایک اور طویل متواتر عنوان شروع کرنے سے پہلے آج سورہ الاعراف کی 19 رکوع کی چند آیات آپ کے سامنے اللہ نے تلاوت کروائیں، اور اگر ان آیات کے بارے میں جو 19 رکوع کی آخری منزل ہیں ہم یہ بات کہیں کہ یہ حصہ بھی اپنی ذات میں بہت طویل ہے، اور اگر ہم ایک بلیغ لفظ اس کے لیے استعمال کر لیں تو شاید کافی ہو جائے کہ اصل میں یہ آیہ مبارکہ پوری زندگی کو محیط، لیکن شرط اس کی یہی ہے کہ اس کو توجہ کے ساتھ بنظر غائر پڑھا جائے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اگلی 2 یا 3 نشستوں کے اندر اس کو مکمل کر سکیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اس منزل سے پہلے جہاں اللہ نے جملہ کہا کہ اب وہ لوگ الذین جو اتباع کریں گے، یتبعون کس کا؟ رسول نبی امی کا، الرسول النبی الامی، اور جس کا ذکر جو ہے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل، اور پھر فرمایا کہ یہ نبی جس کا اتباع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا کہ یأمرہم بالمعروف، ان کو نیک کاموں کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور برے کاموں سے منع کرتا ہے، ویحل لہم الطیبات، ان کے لیے تمام پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، اور ویحرم علیہم الخبائث، اور ان کے لیے تمام ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے، ویضع عنہم اسرہم، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے، والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ قیدیں یا وہ بیڑیاں جو انہوں نے اپنے اوپر باندھ رکھی ہیں، فرمایا کہ ان کے اوپر سے اتار دیتا ہے، کھول دیتا ہے، فالذین، پس وہ لوگ، آمنوا بہ، جو اس کے اوپر ایمان لے آئے، وعزرو، اس کے رفاقت کی، ونصروا، اس کی مدد کی، اور واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، اولئک ہم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب. آخری والی بات کو ہم ابتدائی مرحلے میں بھی تھوڑا سا متوجہ کریں گے کہ قرآن مجید کے کم مقامات ہیں جہاں کچھ اعمال کے نتیجے میں اللہ نے اسٹریٹ ڈکلریشن دے دیا کہ یہ کام کرنے والے کامیاب. بہت سارے اعمال ہیں جن کے بعد کہا کہ لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے فلاح مل جائے، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، پاسبلٹیز کی بات کی، لیکن کچھ چیزیں تھیں جن کے بارے میں کہہ دیا کہ نہیں، جس نے یہ کر لیا امکان نہیں، اس کا فلاح پایا جانا، اس کا کامیاب ہونا یقینی. یہاں بھی اس آئے مبارکہ کی آخری منزل کے اوپر اللہ رب العزت نے یہی لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو فلاح پا گئے ہیں، اور یہ فلاح کون سی ہے؟ آخرت کی. پوری زندگی کا بھائی ایک محور ہے بندے مومن کے لیے، بندے مسلم کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا تو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جائے گی. اچھی گزرے، بری گزرے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اچھی گزرے اس تمنا میں، اور چونکہ رب سے تمنا تو کوئی مذائقہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن مان لی کہ نہیں بھی گزری، لیکن اس کا یہ مطالبہ ضرور ہوتا ہے کہ چلو دنیا تو جیسی گزر گئی سو گزر گئی، لیکن آخرت اچھی گزرے. اور اللہ جو ہے یہاں آخرت کی خوشخبری دے رہا ہے یہ جملہ کہہ کر کہ اولئک هم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے. اب یہ لوگ کون ہیں؟ اب اس منزل کو ذرا پڑھیے کہ الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ نے پہلے بات یہ فرمائی کہ یہ جس نبی امی کا اپنے درمیان پا رہے ہیں، یعنی کون؟ اہل تورات اور اہل انجیل، عیسائی اور یہودی. یہ ذکر جو ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، یہ ان کی کتابوں میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ بہت تفصیل ہے ویسے تو، لیکن جو تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات ذکر کر دی گئیں وہ اس میں سے چند واقعات ذرا سن لیجئے. پہلے تو صاحب معارف نے لکھا ہے کہ اس جگہ رسول النبی کے دو لقبوں کے ساتھ آپ کی ایک تیسری صفت امی بیان کی گئی، الرسول النبی امی، رسول ہے، نبی ہے، اور نبی امی، اور امی کے لفظی معنی جو ہیں ان پڑھ کے ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. اور قوم عرب کو قرآن میں امیین اس لیے کہا گیا ہے کہ ان میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا، اور امی ہونا کسی انسان کے لیے صفت مدح نہیں بلکہ ایک عیب سمجھا جاتا تھا. مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف اور خصوصیات اور حالات و کمالات کے ساتھ امی ہونا آپ کے لیے صفت کمال بن گئی. دنیا کے اعتبار سے ان پڑھ ہونا عیب ہے، مگر یہاں اللہ جو ہے اسے صفت کے طور پہ بیان کر رہا ہے. کیونکہ اگر علمی عملی اخلاقی کمالات کسی لکھے پڑھے آدمی سے ظاہر ہوں تو اس کی تعلیم کا نتیجہ ہوتے ہیں، لیکن ایک امی محض ایسے بیش بہا علوم اور بے نظیر حقائق و معارف کا صدور ہونا ایک ایسا کھلا معجزہ ہے جس سے پرلے درجے کا معاند و مخالف بے انکار نہیں کر سکتا. یعنی پڑھا لکھا آدمی کوئی پڑھی لکھی بات کرے تو کہتے ہیں تو پڑھا لکھا، لیکن ان پڑھ کوئی پڑھی لکھی بات کرے تو یہ سوال آئے گا کہ اس کو کس نے سکھایا. بھائی یہ سوال آئے گا. ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ حج کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی قربانی کے حوالے سے، اس میں یہ بات اشارتاً آ گئی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو جو 7 سال کی عمر کے ہیں قربان کرنے کے لیے قربانگاہ کی طرف لے گئے تو رستے میں آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ مجھے ایسا ایسا خواب نظر آیا. تیری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے 7 برس تھی، مگر اس کے باوجود جو خلیل اللہ ہے، اللہ کا خلیل ہے، نبی ہے، وہ اپنے 7 سال کے بچے سے اللہ کے اس حکم پہ مشورہ کر رہا ہے کہ تیری کیا رائے. اور بچے کا جواب یہ ہے کہ بجان آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے پورا کر، اور انشاءاللہ آپ جو ہے مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. سوال یہ تھا کہ یہ عالمانہ جواب 7 سال کے بچے کو کس نے سکھایا. ہم نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ اقبال نے شاید جب ہی کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو اصل میں مکتب کی کرامت تو سامنے ہے، لیکن یہ اصل میں فیضان نظر ہے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے یہاں یہ اہل کتاب عیسائی یہودی بڑی بڑی کتابیں اور علوم کے ذخیرے لیے ہوئے ہیں، مگر یہ تمہارے درمیان ایک نبی یہ امی اللہ نے کھڑا کیا ہے، اس پہ نظر کرم کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس لیے وہ جو تمہیں بتائے گا وہ تم سارے کتابیں کنگھالتے رہ جاؤ گے، تمہیں اسے ملنے والا نہیں. اس لیے امی ہونا عیب نہ رہا، بلکہ امی جو ہے ایک معجزاتی صورت ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور پر بیان ہو گئی. پھر اس کے بعد چوتھی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ لوگ آپ کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے. اور یہ بات قابل نظر ہے کہ قرآن کریم نے یہ نہیں پایا کہ وہ آپ کے صفات اور حالات کو لکھا ہوا پائیں گے، بلکہ یہ جو دو نہ ہو کا لفظ اختیار کیا گیا جس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو لکھا ہوا پائیں گے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تورات اور انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ایسی تفصیل و وضاحت کے ساتھ ہوں گی اور ان کو دیکھنا ایسے ہوگا جیسے خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. اس لیے کہا کہ وہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. موجودہ تورات اور انجیل میں بے شمار تحریفات اور تغیر و تبدل ہو جانے کے سبب قابل اعتماد تو نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود اب بھی اس میں ایسے کلمات موجود ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دیتے ہیں. خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات اور انجیل میں لکھی گئی تھی، ان کا کچھ بیان تو قرآن کریم میں بحوالہ تورات و انجیل آیا ہے اور کچھ روایات احادیث میں ہیں. ان حضرات سے منقول ہیں جنہوں نے اصلی تورات اور اصلی انجیل کو دیکھا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک پڑھنے کے بعد ہی مسلمان ہوئے تھے. بحقی نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ اتفاقاً بیمار ہو گیا تو آپ اس کی بیمار پڑوسی کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سرحانے کھڑا ہوا تورات پڑھ رہا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یہودی میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی کہ کیا تو تورات میں میرے حالات اور صفات و میرے ظہور کا بیان پاتا؟ اس نے انکار کیا تو بیٹا بولا کہ یا رسول اللہ یہ غلط کہتا ہے، تورات میں ہم آپ کا ذکر اور آپ کی صفات پاتے ہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا حکم دیا کہ اب یہ مسلمان ہے اور انتقال کے بعد اس کی تجہیز و تکفین مسلمان کریں گے اور اس کو اس کے باپ کے حوالے نہ کیا جائے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ ایک یہودی کا قرض تھا. اس نے آ کر اپنا قرض مانگا. آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے, مجھے کچھ مہلت دو. یہودی نے شدت کے ساتھ مطالبہ کیا اور کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک چھوڑوں گا جب تک آپ میرا قرض ادا نہ کر دیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں یہ اختیار, میں تمہارے پاس بیٹھ جاؤں گا. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھ گئے اور ظہر عصر مغرب عشاء کی اور پھر اگلے روز کی صبح کی نماز بھی یہیں ادا فرمائی. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین یہ ماجرا دیکھ کر رنجیدہ اور غضبناک ہو رہے تھے اور آہستہ آہستہ یہودی کو ڈرا دھمکا کر ہی چاہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اندازہ لگا لیا اور صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں. تب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اس کو کیسے برداشت کریں کہ یہودی آپ کو قید کر دے. آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے میرے رب نے منع کیا ہے کہ میں کسی معاہد پر ظلم کروں. یہودی سب ماجرا دیکھا اور سن رہا تھا. صبح ہوتے ہی یہودی نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, اور اس طرح مشرف اسلام ہو کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیا اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں نے اس وقت جو کچھ کیا اس کا مقصد صرف یہ امتحان کرنا تھا کہ تورات میں آپ کی جو صفات بتلائی گئی ہیں وہ آپ میں صحیح طور پر موجود ہیں یا نہیں. میں نے تورات میں آپ کے متعلق یہ الفاظ پڑھے تھے کہ محمد بن عبداللہ ان کی ولادت مکہ میں ہوگی, ہجرت طیبہ کی طرف, اور ملک ان کا شام ہوگا. نہ وہ سخت مزاج کے ہوں گے, نہ سخت بات کرنے والے, نہ بازاروں میں شور کرنے والے, فحش اور بے حیائی سے دور ہوں گے. میں نے ان تمام صفات کا امتحان کر کے آپ میں صحیح پایا, اس لیے شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول. اور یہ میرا آدھا مال ہے, آپ کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہیں خرچ فرمائیں. یہودی مالدار تھا اور آدھا مال بھی ایک بہت بڑی دولت تھی. ہمایوں بغوی نے کعب بن احبار سے نقل کیا ہے, انہوں نے فرمایا کہ تورات میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ محمد اللہ کے رسول و منتخب بندے نہ سخت مزاج ہیں, نہ بےہودہ گو, نہ بازاروں میں شور کرنے والے, بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے بلکہ معاف فرما دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں. ولادت آپ کی مکہ میں اور ہجرت طیبہ میں ہوگی, ملک آپ کا شام ہوگا اور امت آپ کی حمادین ہوگی, یعنی راحت و کلفت دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد اور شکر ادا کرے گی. ابھی امتی کی نشانی بھی ہے, نبی کی تو ہے, کوئی دیکھنا چاہے کہ وہ سچا امتی ہے نہیں ہے تو اپنے اندر یہ صفت بھی ہے تلاش کر لے. ہر بلندی پر چڑھتے وقت وہ تکبیر کہا کرے گی اور آفتاب کے سایوں پر نظر رکھے گی تاکہ اس کے ذریعے اوقات کا پتہ لگا کر نمازیں اپنے وقت میں پڑھا کرے. وہ اپنے نچلے بدن پر تہبند استعمال کریں گے, اپنے ہاتھ پاؤں کو وضو کے ذریعے پاک اور صاف رکھیں گے, ان کا اذان دینے والا فضا میں آواز بلند کرے گا اور جہاد میں ان کی صفیں ایسی ہوں گی جیسے نماز جماعت میں رات کو ان کی تلاوت اور ذکر کی آوازیں اس طرح گونجیں گی جیسے شہد کی مکھیوں کا شور ہوتا. یہ تورات گواہی دے رہی ہے محمد پر اور امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان دونوں گواہیوں کو دیکھیے, یہودی نے بھی تلاش کیا نبی کے اندر اور آج بھی لوگ تلاش کرتے ہیں امتی کے اندر. خیال رکھیے ہم اتنے سہل نہیں ہیں جب ہم کسی کو دعوت دین دیتے ہیں اور غیر مسلم ہو بالخصوص تو اس نے اپنی کتاب ہم سے زیادہ پڑھی ہوتی ہے صفات تلاش کرتا ہے سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں. ہم جو کہتے ہیں کہ لوگ غیر مسلم دنیا جو ہے وہ دین سے دور ہے قریب نہیں آتی, اس کی قربت میں شاید ہم خود مانیں. ابن سعد ابن عساکر نے حضرت سہل مولا سے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت سہل نے فرمایا کہ میں نے خود انجیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھی ہیں کہ وہ نہ پست قد ہوں گے نہ بہت دراز قد ہوں گے، سفید رنگ، دو زلفوں والے ہوں گے، ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی، صدقہ قبول نہ کریں گے، حمار اور اونٹ پر سوار ہوں گے، بکریوں کا دودھ خود دہلیا کریں گے، پیوند زدہ کرتا استعمال فرمائیں گے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ بہت سی تفصیلات میں سے چند روایات ہیں جس کے بارے میں قرآن نے یہاں یہ آواز دی کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر جو ہے وہ تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اب فرمایا کہ یہ نبی امی جو اللہ نے ان کے درمیان بھیجا ہے، یأمرہم بالمعروف، کیا کرتا ہے؟ جس کا اتباع کرنے کا ہے کہ الذین یتبعون، گویا یہ جملہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے صفات بیان کرنے سے پہلے اللہ نے یہ جملہ کہہ کر یہ بات کہہ دی کہ اب جو نور کی تمہیں تلاش ہے، خیال رکھیے گا مشکل جملہ، یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے، اب کہا کہ نہیں، اب جس نور کی ان کو تلاش ہے اب یہ نور صرف اس کو ملے گا، اب جو اتباع کرے گا اس نبی کا جس کا ذکر اس کو اپنی کتاب میں ملتا، تو وہ چونکہ اب خاتم النبیین ہیں لہذا قیامت تک آنے والا ہر شخص اس صورت میں اس نور کو جو اللہ کا نور ہے حاصل کر سکے گا جب وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لے گا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اب جو اتباع کرے گا رسول نبی امی کا، یہ نور جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اصل میں اس کے حصے میں آئے گا۔ تو جو رب کی رحمت ہے وہ اتباع رسول میں، رسول کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ بہت سی چیزیں بتائیں کہ اب نبی امی جس کا ذکر جو ہے چلتا چلا آ رہا ہے روز اول سے، فرمایا کہ اب وہ کیا کرے گا؟ پہلی صفت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، خیال رکھیے گا اس جگہ اچھے کاموں کو معروف کے لفظ سے اور برے کاموں کو منکر کے لفظ سے تعبیر کرنے میں اشارہ یہ ہے کہ دین میں نیک کام صرف اس کو سمجھا جائے گا جو قرن اول کے مسلمانوں میں رائج ہو اور جانا پہچانا گیا ہو، اور جو ایسا نہ ہو منکر کہلائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اور تابعین نے جس کام کو نیک نہیں سمجھا وہ خواہ کتنا ہی بھلا معلوم ہو ازرو شریعت تو بھلا نہیں ہو سکتا۔ احادیث صحیحہ میں ان کاموں کو جن کی تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور تابعین کی طرف سے نہیں پائی ان کو محدثات الامور اور بدعت فرما کر گمراہی قرار دیا۔ یعنی آیت کا اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک کام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کریں گے اور برے کاموں سے منع فرمائیں گے۔ یہ صفت اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام میں عام ہے، اچھائی کا حکم دیتے ہیں بھائی برائی سے روکتے ہیں، اور ہونا چاہیے کیونکہ ہر نبی اور رسول اسی کام کے لیے بھیج جاتے ہیں، لیکن اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کا معاملہ اس بات کی خبر دیتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو دوسرے انبیاء سے کوئی امتیاز حاصل، اور امتیاز کی وجہ سے ہے۔ اول اس کام کا خاص سلیقہ کہ ہر طبقے کے لوگوں کو ان کے مناسب حال طریقے سے فہمائش کرنا جس سے بات ان کے دل میں اتر جائے اور بھاری معلوم نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور کیا جائے تو اس کا مشاہدہ ہوگا کہ آپ کو حق تعالیٰ نے یہ امتیازی سلیقہ عطا فرمایا تھا عرب کے بدوی جو اونٹ اور بکری چلانے کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے، ان سے ان کے انداز فہم پر گفتگو فرماتے اور دقیق اور علمی مضامین کو ایسے سادہ الفاظ میں سمجھا دیتے کہ ان پڑھ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، اور قیصر و کسرا اور دوسرے ملوک عجم ان کے بھیجے ہوئے ذی علم اور فہم سفرا سے ان کے انداز سے گفتگو ہوتی تھی، اور بلا استثناء سبھی اس گفتگو سے متاثر ہوتے تھے. دوسرے آپ کی اور آپ کے کلام کی خدادات مقبولیت دلوں میں تاثیر بھی ایک معجزانہ اثر رکھتی ہے، اور بڑے سے بڑا دشمن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتا تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا. یہ وہ پہلی بات ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اس بات کو ہم بارہا تازہ کر چکے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو کام لگائے خصوصیت کے ساتھ آنے سے پہلے بیان کر دیا کہ دیکھو نبی اس کام کے لیے آئے گا، اور نبی کا امتی بھی پھر یہی کام کرے گا. یہ خیال رکھیے کہ امتی جو ہے اس سے فارغ نہیں ہے، امتی کے ذمے ہے کہ وہ سارا کام کرے، کوئی اپنے آپ کو آزاد نہیں کہہ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سورہ جمعہ فرمائے کہ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. کہ اصل میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ اللہ نے خود ان کے درمیان میں سے ایک نبی امی پیدا کیا جو کیا کرتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے بھائی، اور وہ یزکیہم ان کی زندگیوں کا تزکیہ کرتا، وہ یعلمہم الکتاب ان کو کتاب کی تعلیم دیتا. یہ جو تزکیہ زندگی ہے وہ کیا ہوگا کہ اچھائی کا حکم دے گا برائی سے روکے گا، اچھائی ان میں پیدا کرے گا برائی ان میں سے نکالے گا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. منکرات اور معروفات، ایک بلیغ تشریح تو یہاں آ گئی، اس کو تھوڑا سا ہم پھیلا لیتے ہیں تاکہ بات تھوڑی سی سہل ہو جائے. دیکھیے کچھ چیزیں دنیا میں عام ہیں جو ازل سے چلی آ رہی، اور اصل میں معروف ہے اچھا اور نیک کام، اور اس کے ذریعے جو ہے اصل میں انسان کو رب کی معرفت حاصل ہوتی. جب انسان اس نیک کام کی طرف جاتا ہے تو رب سے قریب ہوتا ہے. منکر جو ہے وہ سارے کام جس کو انبیاء نے، رسولوں نے، کتابوں نے منع کر دیا، اور دنیا میں عام طور پر بھی معروف ہیں کہ برے. مثلا دیکھیے کہ کوئی شخص حج کر کے آئے تو ہم بھی اس کو حاجی صاحب کہتے ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلوا لیتا، اور اکثر اوقات تو وہ نیم پلیٹ کے ساتھ اب لکھ لیا جاتا ہے اور وہ نام کا حصہ بن جاتا ہے حاجی فلاں. اب بیچارے کا حج قبول ہوا نہیں ہوا، ہے اچھا تھا برا تھا، یہ تو بات کا مرحلہ ہے، لیکن بہرحال وہ دنیا میں قانون کی زبان کے اندر حاجی صاحب ہے، اور سب کو پتا ہے کہ اس تمام کمزوری کے باوجود حج کرنا جو ہے ایک اچھا نیک کام ہے. ابھی ایسے ہی ہے نا، پوری دنیا میں یہ مسلمانوں کی ہو یا نہ ہو، سب کو یہ پتا ہے کہ جھوٹ بولنا ایک بری بات. اگر ہم اس پر دنیا کی گفتگویں سنیں تو میرے خیال میں ہر شخص کم و بیش الا ماشاءاللہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ کبھی آج کی دنیا کے اندر جھوٹ بولے بغیر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. ممکن نہیں بھائی، جھوٹ تو بولنا پڑتا. وہی آج کل تو موسم یہ ہے کہ جتنا جھوٹ بولے گا بظاہر وہ اتنا کامیاب ہے. چلیے ابھی ہم اس کے حلت و حرمت سے بحث نہیں کرتے، ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں. وہ ایک چیز ضرورت ہے نا، گاڑی اب ضرورت ہو گئی، پہلے لوگ گھوڑے پہ چلا کرتے تھے، ابھی ضرورت ہو گئی نا تو آپ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میرے پاس گاڑی ہے. اب میں پوچھتا ہوں بھائی کون سی والی ضرورت ہے؟ آپ نے کہا اب جھوٹ بولنا ضرورت ہے، مگر میں ہی نہیں کہوں گا میں جھوٹا ہوں، بلکہ خدا نہ خاصا مجھے کوئی جھوٹا کہہ دے تو میں گریبان پکڑ لوں اسے. یہ گاڑی ضرورت ہے اور اس کے ہونے پہ تم فخر کرتے ہو، اب تمہیں کوئی جھوٹے صاحب کہے تو اسے بھی فخر کرو، اس لیے کہ ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں؟ अभी ऐसा क्यों नहीं है? अगर हम उसको जरूरत है जिंदगी मानते हैं तो झूठे साहब कहने में, बल्कि पीएचडी हुआ करे उसके अंदर, डॉक्टरेट की डिग्रियां मिला करें कि साहब झूठ बोलने का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज दुनिया में झूठों को दिया जाए कि साहब इस दफा जो है अमन का प्राइज उसको मिला और झूठ बोलने का प्राइज उसको मिला है, गिनीज बुक में किसी का नाम लिखा जाएगा इस सदी का सबसे बड़ा झूठा, और लोग उसको हार पहनाया करेंगे चलो उसमें इनाम तो मिला। मगर ऐसा तमाशा जो है सिर्फ मुसलमानों में नहीं, कहीं भी नजर नहीं आता, इसलिए कि वो मुनकर है जो फितरत इंसानी तस्लीम करती है बावजूद इसके कि तुम कर रहे हो, मगर यह है बुरा काम। यह खुद अपने ऊपर दलील, इस तरह बहुत सारे काम हैं, एक नहीं दर्जनों सैकड़ों जो हम करते तो हैं मगर कोशिश करते हैं कि पता ना चले, है क्यों? यह असल में उस बुराई की एक्सेप्टेबिलिटी। नबी आकर उन चीजों को लाउड कहता है कि मत करो, इतनी सी बात। इसके लिए किसी बहुत बड़े मुफ्ती साहब और मौलवी साहब की हद कभी जरूरत न पड़े इस बात को पूछने के लिए कि बताइए झूठ बोलना जायज है कि ना जायज। नहीं, ऐसा नहीं। इस तरह से जब नबी आया तो नबी ने जो है अम्र बिल मारूफ किया है और नहीं अनिल मुनकर किया, अच्छाई की तरगीब दी है कि अच्छे काम करो और बुराई से रोका। इसके लिए असल में जो मामला है और बड़े सादगी से समझ लेने का है वो ये है कि तन्हा इंसान कमजोर होता है, अकेला इंसान कमजोर होता है, और एक से दो हो जाते हैं तो महाभारत में कहते हैं कि एक और एक ग्यारह, तो ग्यारह हो जाते हैं, और एक और लग जाए तो एक सौ ग्यारह, ये तीन नहीं होते, ये एक सौ ग्यारह हो जाते हैं। तो असल में इज्तिमाईयत जो है ये एक दूसरे को खड़ा करती। जब लोगों ने नबी के साथ जुड़ना शुरू किया, उन्हें आखिरत के सौदे में नफा नजर आया, उनको जो है तलखीन मिली, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त रहमत और शफकत मिला, और उन्होंने देखा कि इनामात इकरामात की बारिशें आखिरत में, तो एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा इस तरह एक गिरोह इंसानी उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की सूरत में वजूद में आ गया, और हर आदमी एक दूसरे को सब्र की तलखीन करता था और हक पर कायम रहने की तलखीन करता था। जैसे अल्लाह ने कहा था कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला लजीना आमनु व आमिलु सालिहात व तवासव बिल हक व तवासव बिस सब्र। ये तवासी बिल हक और तवासी बिस सब्र इसीलिए था ताकि हम एक दूसरे को बैकअप करें, एक दूसरे की पुश्तबानी करें, और जब इंसान निजाम इज्तिमाईयत में आ जाता है भाई आपसे अकेला कोई कहे कि इतनी मुसाफत में जरा जाकर आइए जितना खाना काबा से अराफात है, बड़ा मुश्किल काम, यहां से चलिए मीना के मुसाफत पर पहुंचिए, लेकिन जब वो 30 लाख लोगों का इजहाम होता है तो आपको अपनी थकन भी महसूस नहीं होती, इसलिए कि इज्तिमाईयत की बरकतें। एक आदमी जो कमजोर पड़ता है वो अपने से 10 ताकतवरों को देखता है चलते हुए तो उसका हौसला ही बुलंद हो जाता, इसलिए निजाम इज्तिमाईयत जरूरी, जुड़ना इकट्ठे होना दीन के लिए, दीन की इशाअत के लिए किसी के साथ साथ आ जाना। अब क्या बात हो रही कि इत्तेबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे तो आगे कौन होगा और पीछे कौन होगा, बात तय हो गई, यानी किसी के पीछे चलना। हमने सूरह लुकमान जब पढ़ी थी और कोई उसकी तफसील लिखना चाहे तो सूरह लुकमान अलहदा से एक सीडी की सूरत में दोस्तों ने उसे जमा कर दिया, वहां आपको अल्लाह का यह हुक्म मिल जाएगा कि वत्तबे सबील मन अनाब इलै, अब इतबा उसका कर जिसने मेरे रस्ते की तरफ रजू कर लिया। तो वो या ताल्लुक जो है ये जरूरी है, ताल्लुक जो है जरूरी। इज्तिमाईयत की बरकत क्या है? दुनिया के इस डिस्टर्ब फैमिली सिस्टम में जहां पूरे मगरिब के अंदर कोई किसी का परेशान हाल नहीं है मौजूद चंद लोगों के, और वो भी जो अपने इलाकों के मजहबी घराने हैं चाहे ईसाइत के हों चाहे यहूदियत के हों। फ्रांस ने एक तहकीक की اور وہ تحقیق اس بات پر تھی کہ ایک ہی ہسپتال کے ایک ہی وارڈ میں ایک ہی مرض میں مبتلا لوگ 10-12, ان میں سے ان کی دوائی بھی ایک, معالج بھی ایک, تحقیقات بھی سب کی ایک, ان میں سے چند ایک تو بہت جلدی ٹھیک ہو گئے اور کچھ جو ہے بہت طویل دورانیے تک ٹھیک نہیں ہوئے. سوال یہ تھا کہ جب دوا سب کو ایک دی جا رہی ہے, معالج سب کا ایک ہے, وسائل حیات سب کے ایک ہیں, سب کچھ ایک ہے, تو یہ باقی کیوں رہ گئے اور چند جلدی کیوں ٹھیک ہو گئے؟ یہ بڑا بنیادی ہے سوال. اور یہ تحقیق پھیلی تو معلوم ہوا کہ ہر وارڈ کے اندر ایک جیسی بیماریوں اور ایک ہی ڈاکٹر کے مریضوں کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ 10 ہیں تو 2-4 جلدی ٹھیک ہو گئے اور 2-4 جو ہیں وہ لڑکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہا. اس وجہ تحقیق ہوئی, وہ تحقیق کی تفصیل بتانا مقصود نہیں ہے, اس کے لب لباب یہ تھا کہ معلوم یہ ہوا کہ جن مریضوں سے ان کے محبین اور متعلقین دوست احباب ملنے کے لیے آ رہے ہیں, مزاج پرسی کے لیے آ رہے ہیں, اس نسبت کی وجہ سے, اس تعلق کی وجہ سے ان کے اندر زندہ رہنے کی تمنا زیادہ گرو کر رہی تو جلدی ٹھیک ہو رہے ہیں. اور جن کا کوئی ہے ہی نہیں, جن کا تو صرف دوا ان کو اتنا ٹھیک نہیں کر رہی. اس تحقیق کے بعد انہوں نے اس پہ تجربہ کیا اور ان لوگوں کو جن کا کوئی نہیں تھا یا جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کیونکہ مغرب میں 50% سے زیادہ لوگ وہ ہیں کہ ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہے, پرسان حل کوئی نہیں, تو انہوں نے چرچ سے مدد حاصل کی, کلیسا سے اپنے, اور کہا کہ یہ لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں, تو ان کی خبر گیری آپ لوگ کریں. تو ہوتا یہ تھا کہ روزانہ چرچ سے کچھ لوگ آتے تھے, ان کے پاس بیٹھتے تھے, اچھی سے اچھی باتیں کرتے تھے, کبھی کوئی تحفہ لے آتے تھے, کبھی کوئی گلدستہ لے آتے تھے, یہ ساری چیزیں جو تھیں. تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو پہلے جس دورانیے میں ٹھیک ہو رہے تھے اب وہ اور جلدی ٹھیک ہونے لگ گئے, ان کا ہیل اپ ریٹ جو تھا وہ انکریز کر گیا. تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں انسان کی انسان سے نسبت جو ہے وہ اس کی بیماریوں کو دفع کرتی ہے. تب لوگوں کے آیا سمجھ میں کہ ہاں مسلمانوں کے نبی نے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کرنے کا اتنا ثواب کیوں بتایا. ابھی کہا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے صرف اللہ کی محبت میں, تو وہ تنہا نہیں ہوتا, اس کے جلاؤ میں 70,000 فرشتے ساتھ جاتے ہیں, اور یہ سارے کے سارے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. اور جہاں ایک دفعہ 70,000 رحمت کے فرشتے گزر جائیں وہاں رحمت نہیں آئے گی تو کیا آئے گا, ہے بھائی؟ اور جب دعا کرتا ہے تو یہ آمین کہتے ہیں, جب یہاں سے آتا ہے تو پھر یہ اللہ سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اپنے بھائی کو پوچھنے کے لیے گیا. ہم تو سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا, اس کا طریقہ بتا دیا, مزاج پرسی کی عیادت کی ہے, اس کی تمیز اور اس کے آداب بتا دیے. تو اصل میں جو تعلق ہے یہ عام انسانوں کا تعلق ہے, اور جب آپ کا تعلق کسی اللہ والے سے جڑ جائے گا, یہ نسبت وہاں مضبوط ہو جائے گی, تو آپ دیکھیے کہ رب تک پہنچنے کے لیے جسمانی بیماریاں تو بعد کے مسئلہ ہیں, روحانی بیماریاں جو ہیں وہ کتنی جلدی ہیل اپ ہوں گی. ویسے میں اپنے طور پر بہت محنت جد و جہد کوشش کرتا رہا ہوں, وہ ترتیب نہیں بنتی. جب میں کسی نظام اجتماعیت کا حصہ بن جاتا ہوں اور کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں, کسی کے ساتھ چلنے لگتا ہوں, اب آپ اس کا نام جو ہے اردو, انگریزی, پشتو, فارسی میں کچھ بھی رکھ لیجئے, لیکن باٹم لائن اس کی ہے کسی سے آپ کو جڑنا پڑے گا تاکہ وہ تعلق استوار ہو. 7 سال کا بچہ ہے اپنے باپ کی جو اللہ کا نبی ہے اس کے فیضان نظر سے ذی علم ہے, تو اصل میں یہ فیضان نظر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے پاس, اپنے شیخ کے پاس, اپنے استاد کے پاس کہا کہ ادب اکرام اور احترام سے بیٹھتا رہے, یہ مت خیال کر کے اتنا زمانہ ہو گیا مجھے کچھ نہیں ملا, یہ خیال رکھ پی اصل میں ایک سمر آور درخت ہے جسے پھل لگے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کس وقت کون سا پھل جو ہے وہ ٹوٹ کر تیری جھولی میں گر جائے. پکا ہوا آم جو چاہیے ہوتا تو ذرا انتظار کرتے نا، خود گرے تو زیادہ میٹھا ہوگا، باقی تو کچا تو ادھاری رہتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ جو نسبت ہے اجتماعیت کی بڑی طاقتور ہے. اب جب نبی آتا ہے وہ علیحدہ 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 جن لوگوں کی سائد روحیں اس بات کو مان رہی ہوتی ہیں کہ ہاں بھائی یہ کام برا یہ کام اچھا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی مگر کیا کریے بڑی مجبوری ہے، جو ہی ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا کھڑا ہو جاتا ہے وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب آئے گا کہ اچھائی کا حکم دے گا برائی سے روکے گا تو کیا ہے، وہ یزکی ہی مسئلے میں ان کی زندگی کی تزکیہ کر رہا. زندگی کی تزکیہ کیسے کرے گا؟ ہم دوستوں کو ایک سادہ سی بات کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی ہم اپنی زندگی کی تزکیہ تو کر سکتے ہیں، ہے بھائی ہر آدمی اپنی اصلاح کر سکتا ہے کہ وہ برائیوں کو چھوڑے وہ اچھائیوں کو پروان چڑھائے، ہر آدمی اپنے طور پہ کر سکتا ہے، مگر کوئی اس کی زندگی میں نیکی کیسے پیدا کرے گا؟ نماز اس نے پڑھنی ہے، تسبیح اس نے پڑھنی ہے، رات کو اس نے کھڑے ہونا ہے، سچ اس نے بولنا ہے، حرام اس نے چھوڑنا ہے، سارے کام تو اس نے خود کرنے ہیں نا. مگر اللہ نے کہا کہ وہ یزکیہم، وہ ان کی زندگیوں کو سنوارتا. کیسے سنوارے گا؟ یہ اصل بنیادی سوال، صیغہ یہی ہے کہ وہ ان کو سنوارتا. ہاں وہ کہہ تو سکتا ہے کہ سچ بولو، مگر بولو گے کون؟ آپ بولو گے نا. کہہ سکتا ہے کہ حرام مت کھاؤ، مگر چھوڑے گا کون؟ آپ چھوڑو گے. لوگوں نے اس بات کو بڑے سادہ طریقے سے سمجھا دیا کہ آقا نامدار احمد مشتبہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جن کی زندگیوں کا تزکیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، انہوں نے اصل میں اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا. ان کی اپنی زندگی کے اندر اپنا کچھ نہیں تھا. اور ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم وہ نعت تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ چمکا دے مجھ کو بھی وہ چمکانے والے ہیں، چمک تجھی سے پاتے ہیں سب پانے والے. کیسے چمکائے گا؟ اب تو یہ بچے ہمارے میلامائن کے دور میں اور سٹینلیس اسٹیل کے دور کے اندر اپنے اطراف میں وہ قلعی ہوتے ہوئے برتن نہیں دیکھتے، لیکن کہیں کہیں ابھی بھی نظر آتا ہے. پہلے تو ہر قریے میں کوچے کے اندر مطابق کے برتن ہوا کرتے تھے، اور کچھ دنوں کے بعد انہیں قلعی کروا لیا جاتا تھا. قلعی کیسے ہوتی ہے؟ پہلے قریوں کوچوں میں آتا تھا اور کسی نے قلعی ہوتے ہوئے دیکھنا ہو تو اب بھی جہاں بڑی تانبے کی دیگیں قلعی ہوتی ہیں وہاں دیکھا جا سکتا. کیا کرتا ہے وہ؟ ہم پوچھتے ہیں قلعی کرنے کے لیے کیا سامان چاہیے؟ تم کہتے ہیں جی اس کے پاس ایک قلعی ہوگی جس کو پنجاب کے لوگ رانگا بھی کہتے ہیں، اور نوشادر ہوگا، اس کے پاس تھوڑی سی روئی یا کپڑا ہوگا، اس کے پاس جو ہے دھونکنی ہوگی، اس کے پاس کوئلے ہوں گے، اس کے پاس برتن کو پکڑنے کے لیے کلپر ہوگا، ہے بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے پاس ہوں گی. آپ کے پاس آئے گا کہ برتن قلعی کروانا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ لیجئے، وہ اس کی گردن پکڑ لیتا، کوئلے جلاتا ہے، آگ کے اوپر اس کو دہکاتا ہے، اس کے بعد جب وہ خوب گرم ہو جاتی ہے اس کے حساب سے اسے وہ نوشادر پھیر دیتا ہے پھٹکڑی، اس سے میل کٹ جاتا ہے. جب میل کٹ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی سی قلعی ذرا سی بالکل چاول کے دانے کے برابر اور وہ سارے برتن پہ پھیر دیتا ہے، برتن جو ہے چمک جاتا، چمکا گیا نا. لیکن اگر ہم اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں اور جو ہی ذرا سختی سے پکڑے کہیں گے نہیں نہیں ایسا مت کریے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو آگ پہ رکھ کے دہکانے لگے گی ہم کہ نہیں بھائی نہیں یہ تو برتن گل جائے گا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی ٹھنڈا طریقہ نہیں ہے، میں خالی آپ کا برتن واپس کر دیا کہ میاں یہ ایسے قلعی نہیں ہوتی. جب تک آپ اپنا برتن اس کی کسٹڈی میں نہیں دو گے کہ جیسے چاہے گرم کرے اور جیسے چاہے اس پہ نوشادہ پھیرے، اس وقت تک وہ چمکتا نہیں. وہ اتنی سی بات ہے. ہماری زندگیاں کیوں نہیں چمکتی؟ وہ اسی لیے نہیں چمکتی کہ ہم نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد نہیں کیا. یہ بڑا مشکل ہے, یہ تو بہت محنت کا کام ہے, یہ بھی نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں کرتے اور یہ بھی مشکل اور یہ بھی مشکل. اب کہتے ہیں کہ اللہ میں چمکتے ہیں ہی نہیں, وہ لوگ پتہ نہیں کیسے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا, ہم نے سپرد نہیں کیا. ہم چوزی ہیں, جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے بس ٹھیک ہے. ہم ٹھنڈے برتن کے اوپر جو ہے وہ خلائی, وہ چاول جسے نہیں, ایک ایک پاؤ خلائی جو ہے پھیر رہے ہوتے ہیں, وہ چپکتی نہیں ہم وقت اس کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں ہم نے اپنے آپ کو سپرد نہیں کیا. تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ برے صغیر میں کس علاقے کا کوئی راجا تھا, اس کے بیٹے نے جو شہزادہ کہلاتا تھا, بازار میں گھومتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا, اس نے اپنے بازو کے اوپر عقاب بنا رکھا تھا, گندوانا جسے کہتے ہیں, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. گندوانا جو ہے حرام, اور آج کو بہت اس وقت ٹیکنالوجی جو ہے باقاعدہ آپ کے شہر میں انکارپوریٹ کی جا رہی ہے, جتنی چیزیں منع ہیں ساری چیزیں ٹیکنالوجی کی صورت میں آئیں گی. اس کو بڑا اچھا لگا, اس نے اس نوجوان کو روکا اور اسے پوچھا کہ تم نے کیسے بنوایا؟ تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ لوگ بناتے ہیں, جراح بیٹھے اور وہ یوں کھودیں گے اور یوں اس کے اندر رنگ بھر دیں گے. وہ کون ہے, کیا کرتا ہے, اس کا جغرافیہ اس نے معلوم کیا. تو کوئی متوسط سا نوجوان تھا, اس کو خیال ہوا کہ یہ اتنا کم طبقے کا لڑکا جو ہے وہ اپنے بازو کے اوپر عقاب کھدوا سکتا ہے, میں تو راجا کا بیٹا ہوں تو میرے کم از کم شیر تو بننا چاہیے. جی اچھی, یہ اگلے دن پہنچ گیا اس جراح کے پاس اور بتایا کہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آئے. آگے سرکار چھوٹے صاحب بتائیے کیا بات ہے؟ کہا کہ شیر بنوانا ہے اور کمر پہ بنوانا ہے, پوری کمر پہ شیر بنے. آگے پتا چلے نا کہ آخر ٹھیک ہے, بیٹھیے اسٹول پر, بٹھا دیا, کمر ننگی کی, نشتر گرم کیا, ایک جگہ چپ ہے تو بہت زور سے چیخے, کہنے کیا کر رہا ہے؟ کہنے کہ سرکار وہ شیر کی دم بنا رہا ہوں. کہا کہ نالائق قاضی, کیا تو نے کوئی ایسا شیر نہیں دیکھا جس کی دم نہ ہوتی ہو؟ میں دیکھا تو ہے. کہا کہ بغیر دم کا بنا دیا, اس میں تکلیف بہت ہے. لیکن بہت بہتر. اب اس نے جو ہے دوسری طرف نشتر سے بویا, اس نے سمجھا ہوگا کہ شاید جسم کا یہ حصہ جو ہے یہ والی سائڈ زیادہ حساس ہے, اب پھر جی ہے. اب کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ سرکار کان بنانے لگا ہوں. کہا کہ کنکٹے شیر تو میں نے بھی دیکھے, شکار کرتا ہوں, کان چھوڑ دے. وہ جہاں نشتر چبوئے اور یہ شور مچا کر کہیں کہ یہ چھوڑ دے, اور آخر میں تو کچھ بھی نہیں ملا سوائے چند نقطوں کے, اور یہاں تک کہ وہ شیر پورا ہو گیا. اور یہ بڑی شان سے اکھڑتے ہوئے اٹھ کر چلے آئے, کہتے ہیں کہ میں راجا کا بیٹا ہوں نا, میں نے کمر پہ شیر بنوایا. کہاں بنوایا یہ پتا نہیں. بس ہم بھی ایسے ہی ہونہار ہیں, کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں مگر جہاں ذرا سی مشکل آئی, ذرا سی مصیبت, ذرا سی تنگی, ذرا سی سختی, یہ چھوڑ دو, یہ یہ, یہ نکال دو اسلام میں سے, یہ تو بڑا مشکل کام ہے. لیکن ہے الحمدللہ مسلمان. بس ہم ویسی راجا ہیں اور ویسی شہزادے ہیں. یہ جو بات ہے کہ جب تک جڑو گے نہیں ہے اس وقت تک مڑو گے نہیں ہے, جڑو گے تو پھر وہ کیفیت جو ہے وہ جو تنا ہوا ہے بانس کی طرح استکبار سے, اس کے اندر موڑ تبھی آتا ہے جو جوڑ آتا ہے اس کی زندگی, اس کے بغیر نہیں آتا. اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو سپرد نہیں کرو گے, اپنے آپ کو سپرد نہیں کرو گے جب تک اپنا نفس نہیں کھو گے اس وقت تک بھائی نہیں ملے گا کچھ. تو اب شرط یہ لگی ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی, جو اس رسول نبی امی کا اتباع کریں گے, اور وہ کیا کرے گا؟ یامرہم بالمعروف, اچھائی کا حکم دے گا, برائی سے روکے گا, وہ ینہاہم عن المنکر. اور پھر اگلا جملہ جو کہا وہ اور مشکل ہے کہ وہ یحل لہم الطیبات, ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے, اور وہ یحرم علیہم الخبائث, اور ان کے لیے ناپاک چیزوں کو, خبائث کو جو ہے حرام کرتا. یہ چیز جو دوسری صفت بیان کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے پاکیزہ اور پسندیدہ چیزوں کو حلال فرمائیں گے, اور گندی چیزوں کو حرام، تو مراد یہ ہے کہ بہت سی پاکیزہ چیزیں جو بنی اسرائیل پر بطور سزا کے حرام کر دی گئی تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرمت کو ختم کر دیں گے. مثلا حلال جانوروں کی چربی وغیرہ جو بنی اسرائیل کی سزا میں ان پر حرام کر دی گئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دے دیا. اور گندی چیزوں میں خون، مردار جانور، شراب اور تمام حرام جانور داخل ہیں. اور تمام حرام میں ذرائع آمدنی مثلا سود، رشوت، جوا وغیرہ. اور بعض حضرات نے برے اخلاق اور عادات کو بھی گندی چیزوں میں شمار فرمایا. وہ یحل لہم الطیبات، حلال کرتا ہے طیب چیزوں کو. حلال میں اور طیب میں کیا فرق؟ یہ خیال رکھیے کہ بہت سی چیزیں حلال اور بہت سی چیزیں حلال ہونے کے باوجود طیب نہیں. ابھی گائے حلال ہے، مور حلال ہے، بکری حلال ہے، قربانی کی نہ دی، مگر بکری آپ کی چوری کر کے لے جاؤں تو پھر یہ حرام. مجھے پھر جن سے ہی تو حلال ہے، مگر میں نے جس طریقے سے اس کو حاصل کیا ہے وہ حرام ہو گئی. تو پتہ یہ چلا کہ کسی چیز کے طیب ہونے میں اس کا ذاتی طور پر حلال ہونا اور اس کا ریسیونگ پروسیجر بھی حلال ہونا، یہ اس کو ملا کر طیب بناتا. اگر چیز تو اپنی ذات میں حلال ہے مگر اس کا ریسیونگ پروسیجر حرام ہو گیا تو حلال تو رہے گی طیب نہیں رہے گی. اس لیے کہا کہ ذرائع بھی، ان کی بات بھی کی گئی کہ یہ بھی حلال. میں نے بڑی سادہ سے مثال دی تھی کہ بکری حلال ہے مگر میں چوری کر کے لے آؤں تو وہ حرام ہو جائے گی. اسی طرح سے سور حرام. اب آپ کتنی تکبیریں پڑھ لیجیے اس کے اوپر، کتنے ہی کلمے پڑھ لیجیے، ہے وہ تکبیر پڑھنے سے اور کلمہ پڑھنے سے حلال نہیں ہوگا. ہمارے یہاں بہت سے دوست کہتے ہیں بیرون مالک جانے والے، یہ نہ بتاؤ تو ہم تو جی بسم اللہ پڑھ کے اور کلمہ پڑھ کے کھا لیتے. تو انہوں نے کہا پھر یہاں ایسے کرتے ہیں کہ سور بھی ذبح کر لیا کریں گے ہے اور کلمہ پڑھ کے آئے تو وہ بھی انشاءاللہ قربانی ہو جائے گی. کہتے نہیں سر یہ کیا بات ہوئی. ہم نے کہا یہ بات نہیں ہو سکتی تو پھر وہ بھی نہیں ہو سکتی. یہ اصل میں اس کی تحقیق ہمارے ذمے، ہم اس میں آزاد نہیں ہو سکتے. آپ کو بھوکا رہنا پڑ جائے بھوکا رہ لیجیے، یہ اس سے افضل ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز کھائیں جو حرام. حرام کے بارے میں ایک فارمولا سمجھ جائیے آج. یہ دیکھیے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کو کر کے بھی یہ شک رہتا ہے کہ نہیں جانے جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، ہے نا بھائی، ہم سب کا یہی حال. مگر ایک عمل ایسا ہے کہ جس کو اگر آدمی یکسو ہو جائے تو اسے اس بات کا شک نہیں رہتا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، اسے اس بات کا یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ جب آپ خلافت کے منصب پر فائز تھے، کوئی غلام کچھ کھانے کی چیز لے آیا، آپ نے کھا لی، پھر بعد میں خیال آیا پوچھنا بھول گئے تھے، تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنے دور جاہلیت میں شرط لگائی تھی اور یہ تو وہ شرط میں آج جیت گیا تھا تو یہ میرا حصے کا انعام تھا، میں لے آیا. تو آپ نے جو ہے وہ قے کر کے بڑی تنگی کے ساتھ جو بھی کچھ کھایا تھا وہ نکالا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنی جان پہ ظلم کیوں کیا، آپ کو تو خبر نہیں تھی. کہا کہ نہیں اصل میں میرے ذمے تھا، میں پہلے پوچھتا، میں بے خیالی میں رہ گیا، پھر اچانک خیال آیا کہ اچھا ہوا میں نے پوچھ لیا. اور شرط لگانا جو ہے ایسے جس سے بتا رہا ہے یہ حرام، اور اس کے ذریعے جو آمدن ہے وہ بھی حرام. تو کہا کہ جب آپ نے کھا لیا تھا تو آپ نے ارادتن تو نہیں کھایا، بے ارادے کھا لیا، آپ کو خبر نہیں تھی. کہا کہ نہیں اصل میں نے یہ مشکل و دقت اپنے اوپر اس لیے برداشت کر لی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کے بدن کے اندر حرام رزق نہیں ہوگا، ہے بھائی، جس شخص کے بدن میں لقمہ حرام نہیں ہوگا اللہ پابند ہے کہ اس کو جہنم میں داخل نہ کرے. اللہ پابند. اور جس نے حرام کھا لیا پھر اللہ آزاد ہے, چاہے تو جہنم میں ڈال دے اور چاہے تو جنت میں. بس ایک چیز ہے, اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ واقعتاً یہ ایک الگ عنوان ہے معاف زمانہ, کہ رزق طیب ایک بہت بڑا جہاد ہے اس وقت, بہت بڑا جہاد ہے. اور اس کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اور اس کے نتیجے میں دنیا کی چمک دمک ہاتھ سے چلی جاتی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو ایک طرف کر دیا اور باقی ساری باتیں ہم نے بڑے زور سے کر لی. لیکن اس میں بات یہی ہے کہ حرام جس میں انسانی میں ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ایک شخص کو تم نے دیکھا کہ جو بہت دور سے آیا, آگے خرم کعبہ کے اس نے پردے پکڑے, اللہ کی بارگاہ میں گلی ازاری کی اور اللہ سے کہتا ہے کہ یوں کر دے یوں کر دے یوں کر دے, اور تم خود ہی بتاؤ بھلا کہ اس کی دعائیں کیوں کر قبول ہوں. جس سواری پر بیٹھ کر وہ آیا وہ حرام کی, جو لباس اس نے پہن رکھا ہے وہ حرام کا, اور جس شے سے اس کے بدن کی ہڈیاں اور بوٹیاں بڑھی ہیں پرورش پائی ہیں وہ بھی حرام کی. اور فرمایا کہ جس لباس میں اگر 10 درہم کا لباس ہے 1 درہم حرام کا ہے تو اس حرام کے ساتھ جو ہے نماز قبول نہیں ہوتی. یہ بڑا مشکل عنوان ہے, اس کو تو ہم سے جب چھیڑتے ہی نہیں کہتے ہیں کہ تو بڑا مشکل کام. نہیں, اصل میں چمکیں گے اس وقت پھر جب ہم اپنے آپ کو سپورٹ کریں گے. اور باقی رہا یہ کہ دنیا داری, من ترا حاجب گو ہم تمہارا حاجب گو, میں آپ کو نیک منتخب رہزگار کہتا رہا ہوں, گلے لگاتا ہوں, آپ مجھے کہتے رہے کہ آپ کیسے مولوی صاحب ہیں, سبحان اللہ ہے بھائی. بس یہ تو دنیا داری ہے, ختم ہو جائے گی بھائی. سوال کا جواب وہ تیار کیجئے جس پہ آپ لوگوں کے نہیں رب کو مطمئن کر سکیں. ہم تو دوستوں سے کہتے ہیں کہ ابھی رات قبر میں آ جائے تو اس بات کا سوچ لیں کہ کیا ہم اللہ کو اور اللہ کے فرستادہ جو فرشتے ہوں گے ان کو مطمئن کر سکیں گے کہ ہم نے جو کیا یہ ٹھیک تھا. اگر آپ مطمئن کر سکتے ہیں تو بڑے شوق سے جو جائے کیجیے پھر, اور نہیں کر سکتے تو پھر دنیا کو مطمئن کرنے کی بخدا کوشش نہ کریں. اپنے آپ کو دیکھیں, جو اپنے آپ سے محبت نہ کر سکے وہ کسی اور سے محبت کیا کرے گا. تو اس لیے کہا کہ جب اس نبی کا اتباع کرنا ہے وہ تمہیں اس بات کے لیے کہے گا کہ یزو عنہم اسرہم یا امرہم بالمعروف و ینہاہم عن المنکر و یحل لہم الطیبات, جتنی طیب چیزیں ہیں وہ ان کے لیے حلال کر رہا ہے, وہ یحرم علیہم الخبائث, اور جتنی خبیث چیزیں ہیں ناپاک چیزیں ہیں وہ ان کو حرام کرتا. آخری بات کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں, گو کہ اس میں ایک بہت تفصیل ہے کہ پاک کیا ہوتا ناپاک کیا ہوتا ہے. نا بڑا جی سوال, پاک کیا ہے ناپاک کیا ہے؟ آپ ایسے ہاتھ منہ دھولیں لکھ صابن سے پھر بھی صاف ہو جائے گا, مگر آپ اس ترتیب سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وضو کی ہے بھائی, آپ بغیر لکھ صابن کے بھی جب وضو کر لیں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے, اور لکھ صابن سے منہ دھونے والا ناپاک رہے گا. کیوں؟ ذرا سوال کیجیے. اس لیے کہ صفائی اور چیز ہے, پاکیزگی اور چیز ہے. حدیث مبارکہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے الطہور و نصف الایمان یا الطہور و شطر الایمان, کہ پاکیزگی جو ہے نصف ایمان ہے, اور ہم نے جو ہے وہ سارے شہر میں بورڈ لگا دیے کہ صفائی نصف ایمان, صفائی نصف ایمان, پاکیزگی نصف ایمان. آپ کلمہ پڑھیں گے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ قیمتی سے قیمتی امپورٹنٹ صابن منہ پہ رگڑتے رہیے, ہیں ہاں ہو سکتا ہے منہ سفید ہو جائے مگر وضو نہیں ہوگا. وضو اسی ترتیب سے ہوگا نا بھائی, وہ پاکیزگی ہے اور یہ صفائی. تو طہور نصف الایمان, تو کہا کہ وہ یحرم علیہم الخبائث, وہ ناپاک چیزوں کو تم پر حرام کرتا. تو اس لیے تصور جو ہے انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر اس کو ہم اٹھائیں گے کہ پاک کیا ہوتا ہے اور ناپاک کیا ہوتا ہے. جس دن یہ تصور صاف ہو گیا نا تو اسے انشاءاللہ زندگی کے بہت سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. دل میں ہے رکھی ہوئی تصویر یار, بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. اس لیے کہ جب آپ کے پاس وہ اصول موجود ہوگا کہ پاک کیا ہے ناپاک کیا ہے, تو بہت ساری چیزیں عزیزان کرامی زندگی میں آسان ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ صفائی اور شے ہے اور پاکیزگی اور شے ہے, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ان کو خلط مرج کر دیا, ایک دوسرے میں مرج کر دیا, اور پھر کبھی صفائی کو ہم پاکیزگی کہتے ہیں اور کبھی پاکیزگی کو ہم صفائی کہتے ہیں. اس لیے نبی یہ کام کر رہا ہے کہ وہ یحرم علیہم الخبائث, تمہارے لیے ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے. اب حلت و حرمت کا جو جھگڑا آئے گا یہاں سے, اصل میں اسعید روح ہیں جو فیصلہ کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو ایک جگہ عامل بنا کر بھیجا صحابہ میں سے, تو ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم وہاں جاؤ گے, تمہارے ذمہ یہ یہ کام ہے, کیا کرو گے, کوئی فیصلہ کرنے بیٹھو گے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کروں گا. کہا کہ اس میں تمہیں کوئی چیز نہ ملے تو؟ کہا کہ یا رسول اللہ, میں آپ کے احکامات اور آپ کی تمام ہدایات کے پیش نظر رکھوں گا اور اس میں سے وہ چیز تلاش کروں گا. کہا کہ اگر اس میں وہ بات نہ ملے تو؟ سوال آ گیا, پھر کیا کروں گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر اپنے دل سے پوچھنا ہے, پھر اپنے دل سے پوچھنا. اس لیے کہ مومن کا دل روشن ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ پہلے مومن ہو اور دل روشن ہو, پھر اس کا دل سے پوچھنا ہے بھائی. اس لیے ہم جب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو کتاب کو چھوڑ کر اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں, اس لیے کہ روشن قلب اور روشن نظر والے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے رہنمائی ہدایت طے کر دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ چلتی. تو اس لیے انشاءاللہ زندگی رہی اور توفیق رہی تو آئندہ نشست میں ہم اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ پاک کیا ہے ناپاک کیا ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ یحرم علیہم الخبائث, تمہیں اس نبی کا اتباع کرنا ہے جو تمہیں اچھائی کا حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے, پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے. اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ ہم سب کو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ ہم سب کو توفیق دے دے کہ ہم ان اعمال کو, ان کاموں کو کرنے والے ہو جائیں جو ہمیں جہنم سے بچانے والے ہیں اور جنت کی طرف لے جانے والے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے دے کہ ہم سب اس اجتماعیت سے جڑ جائیں جو اصل میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس کا محور اللہ کی محبت ہو. اللہ جائے ہمیں توفیق عطا کر دے کہ ہم اللہ سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلا ناس ہے ہو گیا. جہزاد کچھ دعا کی درخواستیں ہیں ہمارے میاں مجید ارشد کے کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ہمارے بھائی میر اعظم صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجیے. شیخ محمد ایوب صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے کہ اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. ان کے بھائی میر اعظم صاحب کے بیٹے معراج بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ سب کے معاملات آسان کر دے اور مالی پریشانیاں جتنی ہیں اللہ دور فرما دے. ہمارے بھائی عبدالواسع صدیقی صاحب کے لیے دعا فرمائیے، بدستور مریض ہیں، کہ اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. دو بچیوں کا ذکر ہے، خواتین کا، ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کے لیے شادی کے راستے کھول دے اور ان کو بہتر دیندار جوڑ عطا فرما دے. ہماری اس مجلس کے روح رواں مستعد ساتھی بھائی سلیم اختر صوفی صاحب جو ہیں علیل ہیں، دعا کریں کہ اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. میری اہلیہ محترمہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے کہ اللہ ان کے بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا کر دے. ہمارے تین ساتھی بھائی عبد المعبود صدیقی صاحب، جناب شکیل قریشی صاحب، جناب اسرار صاحب، تینوں سفر میں ہیں، تینوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ عافیت کے ساتھ جو ہے ان کو اپنے گھروں تک پہنچا دے. ہمارے بھائی شکیل قریشی صاحب تو حج پر گئے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کے حج کو اور تمام ساتھی رفقا ہمارے جو حج پر ہیں، اللہ ان کی سعی کو منظور و مقبول فرما لے. ان کی دعائیں ان کے حق میں اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما لے. اب بھائی میرے ساتھ گیارہ مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیجئے. گیارہ مرتبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ جو ہے، لیکن اس سے پہلے جو ایک بات ہے توجہ کی طلبگار ہے، میں اس پہ توجہ حضور کروا دوں انشاءاللہ، پھر دعا کرتے ہیں اسی طرح سے، اسی ترتیب سے جو میں نے آپ سے گزارش کر دی. ہم نے رمضان سے پہلے ایک سلسلہ شروع کیا تھا مردوں میں اور خواتین میں، اور وہ سلسلہ تھا تلاوت قرآن کریم کا. ویسے تو الحمدللہ سارے ساتھی قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں، ہر شخص اپنی استعداد اور ظرف کے مطابق پڑھ ہی لیتا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو باوجود تمنا کے سستی کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، رہ جاتا. اور بہت سے گھر تو ایسے ہوتے ہیں جہاں برسوں قرآن مجید کھلتا بھی نہیں. یہ قرآن مجید کا حق تو یہی ہے کہ اس کو روزانہ پڑھا جائے. تو ہم نے پچھلے برس رمضان سے پہلے ایک ترتیب شروع کی تھی، اور اس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ ایک اجتماعی دھکا ہے، سمجھ لیجیے نا، کہ ہم بہت سارے مل کر ایک صحیح کو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم عادی ہیں ٹارگٹس کے، کہ اچھا ہمیں اتنے دن میں کام کرنا ہے، تو ایک مہم جوئی ہوتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے ہماری رفتار پڑھنے کی بڑھ جاتی ہے اور ہمارا شوق جو ہے پڑھنے کا بڑھ جاتا ہے. تو ہم نے رمضان المبارک سے پہلے جو ہماری آخری نشست تھی، تو اس میں شروع کیے ہوئے تقریباً 200 کے قریب قرآن مجید پایہ تکمیل تک پہنچے تھے. ہم نے سب ساتھیوں کو ایک تاریخ کا پابند کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ جو جو ساتھی اس میں شرکت کر رہے ہیں وہ ہمیں ذرا متوجہ کرتے رہیں تو دعا میں شرکت ہو جاتی ہے، اور اس میں اس بات کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھی جو ہے الحمدللہ اس کار خیر میں شریک ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے رمضان کے وقفے میں اور بہت ساری مصروفیات کی بنیاد کے اوپر اس کو دوبارہ ریزیوم نہیں کیا تھا، اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد اس کا آغاز پھر سے کریں گے. لیکن اس دوسری طرف جو ہے ہمارے یہاں کے شعبہ خواتین نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اور انہوں نے اپنا دوسرا راؤنڈ الحمدللہ آج پایہ تکمیل تک پہنچا دیا. ان کے یہاں تقریباً 70 کے قریب قرآن مجید اس دوران میں 2 مہینے کے ایک مرتبہ پھر مکمل ہو گئے. اب ہمارے پاس اگلا ٹارگٹ آج سے لے کر 27 جنوری کا ہے. 2 ماہ ہیں، آج 25 نومبر ہے، تقریباً 2 ماہ کا دورانیہ ہے، اور اس میں ہر شخص جو ہے آج سے بسم اللہ کر لے جس نے نہیں کیا ہو، اور جو شروع کیے ہوئے ہیں وہ اسے پائے تکمیل تک پہنچا کر کوشش کرے کہ وہ اس سائیکل میں ساتھ آ جائے. کسی کا نصف ہو گیا تو تھوڑی سی رفتار بڑھا کر اسے 2 میں مکمل کر لے. اس میں ترتیب یہی ہوگی کہ 27 جنوری کو انشاءاللہ ختم قرآن کی تقریب یہی ہوگی، ہم اجتماعی دعا کریں گے. اور اصل میں ختم قرآن پر دعائیں جو ہیں رب کریم کے یہاں احادیث مبارکہ سے بات ثابت ہے کہ قبول کی جاتی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنے چیزیں جمع ہو جائیں گی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں اتنا ہی نور جو ہے زیادہ پیدا ہو جائے گا، اور ہم اللہ کے یہاں اپنی دعاؤں کی قبولیت کی امیدیں جو ہے زیادہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے شعبہ خواتین کو بھی یہی بات کہی ہے اور آپ حضرات سے بھی اب یہی گزارش ہے کہ آج سے 27 جنوری تک 27 جنوری کو جو جمعرات آئے گا انشاءاللہ اس میں ختم قرآن کی تقریب ہوگی. آج جیسے خواتین کے ہاں ہوئی ان کے الحمدللہ دوسرا دور پورا ہو گیا, ہمارا دوسرا دور جو ہے آج سے شروع ہوگا. تمام رفقا سے گزارش ہے کہ وہ آج سے بسم اللہ کر لیں ہے بھائی اور ترتیب بنا لیں. یہ 60 دن ہیں, نصف پارا بھی اگر آپ روز پڑھتے ہیں, نصف پارا بھی حضرت امام زہری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کو 7 دن میں پورا کیا جائے. 7 دن میں نہ کر سکو تو 30 دن میں پورا کر لو, اور یہ بھی نہ کر سکو تو 40 دن میں تو بھائی پورا کر ہی لو. ہم اور بھی کمزور ہیں اور کمزور زمانوں کے لوگ ہیں, تو ہم نے اس کی مہلت بڑھا کر 40 دن پر لانے سے پہلے 60 دن معین کی, 2 مہینے میں نصف پارا روز. تو انشاءاللہ بھائی یہ کام ہو جائے گا نا. ہے تو بس آج یہ عہد کر کے اٹھتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم تلاوت قرآن کریم شروع کریں گے اور 27 جنوری تک ہم ایک دور پورا کر لیں گے. اس کی ترتیب یہی ہوتی ہے کہ ہم آخری 3 سورتیں سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ والناس چھوڑ کر یہاں آتے ہیں اور یہاں اجتماعی طور پر اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ تمام تکمیل قرآن کے اندر سب کے سب ساتھی جو ہیں بے ایک وقت شریک ہو جائیں. تو بھائی انشاءاللہ آج سے ہمارے اس دوسرے دور کا آغاز ہوگا اور 27 جنوری تک, اور ہم تمام ساتھیوں سے امید کریں گے کہ وہ اس میں ساتھ دیں گے. اور انشاءاللہ اس میں جو برکت ہے کہ ہم پڑھیں گے تو اپنا ایک ایک قرآن ہی, لیکن جب ہم اجتماعی نظام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو اس کی برکت کیا ہوگی کہ جتنے قرآن مجید پڑھے جائیں گے اتنے پڑھنے کا ثواب ہر شخص کو ملے گا. ہے بھائی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ساتھی ہیں بھائی شریک ہو جائیں اس کے اندر, گھروں میں بھی لوگوں کو شریک کر لیں. آپ کے ہاں 4 افراد ہیں تو باقی 2 کو بھی جگا دیں ہیں کہ بھائی قرآن مجید پڑھیں, اور قرآن کھل جائے گا انشاءاللہ. جیسے جیسے قرآن پڑھنے میں سرعت آئے گی ویسے ویسے اللہ کی برکتیں اور انوارات جو ہیں آپ کے گھروں پر اور آپ کے اوپر نازل ہوں گے. بس یہ توجہ تھی جس کا آغاز ہم آج سے کر رہے ہیں. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم اس کے تکمیل کی توفیق عطا فرما دے. رب دعا کرتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ. 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والآخرة المتقین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.